یہ کتاب ہے ایک معلوم شیخ قاردہ سکندری نحمد اللہ کے اصلاحی ملحوظات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہم نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی، ہمارے دلوں کی استعداد بنے گی، ہمت آئے گی، قوت آئے گی ہر اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی، اور یہی ایک اللہ والوں کا مقصود رہا۔ یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو حضرت کے پاس اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اللہ والوں لوگ اس لیے تلاش کرتے تھے۔ تصوف دل کے اندر صفائی حاصل کرنے کا نام ہے، جس کی طرف ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اطاعت کے اندر رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، اور یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ میں اللہ پڑھے شیطان بھاگ جائے گا، اعوذ باللہ پڑھے شیطان بھاگ جائے گا، نفس کہاں بھاگے گا؟ یہ نہیں بھاگے، یہ مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، تقاضے کرتا رہتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ہم میں سارے جانتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے، ایسی تاثیر دی ہے، ایسی ہمت اور قوت دی ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آ کے ہمیں اللہ کی عطا سے روکتا رہتا ہے، ہمت نہیں آتا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو شیطان کو شیطان بنانے والا بھی اس کا نفس ہی ہے، اور شیطان بھی نفس کے راستے ہی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو بڑا دشمن شیطان نہیں ہے، بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس ہے۔ لیکن اس کی دشمنی کو سمجھنا یہ ہے اصل، جس نے اس کو دشمن سمجھ لیا، جیسے دشمن سے آدمی چکننا ہوتا ہے، بچتا ہے، اس سے بھی بچے۔ جب اس کو دشمنی سمجھا تو اسی لیے عرض کیا کہ تصوف جو ہے وہ نفس کے صفات مذمومہ، اس کی صفات مذمومہ، اس کی غلط حرکتوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ دل کی صفائی کب ہے؟ جب نفسانیت کو مغلوب کر دیا جائے، ختم نہیں ہوگا، صفات مذمومہ ختم نہیں ہوگی، انسان فرشتہ بھی بنے گا، کل آدم ہو جائے، اس کی گندی خصلتیں کیا ہو جائیں، نہ ہونے کے برابر ہو۔ یہ ہے سارا مقابلہ، اور یہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی نمت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے ارشادات پڑھتے ہیں، کبھی جدید کبھی قدیم بزرگوں کے تصوف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے کہ لوگ اللہ والوں کو اسی لیے تلاش کرتے ہیں، اور اللہ والے اسی کی نمت فرماتے ہیں۔ تو یہ شیخ عطالت قلبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب اکمال الشیم پڑھ رہے ہیں، یہ قریب اختتام کے ہیں، یہ 709 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اس سے پہلے کے ارشادات ہیں ان لوگوں کے جو آپ کے پاس طلب کو لے کر آتے تھے، آج بھی ان میں تاثیر ہے۔ کیونکہ اصل حضرت کے ارشادات عربی میں تھے، جن کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد صاحب کی رحمۃ اللہ فرمایا، پھر چونکہ اس میں مضامین جو ہے بہت سارا اونچے درجے کے ہیں، ان کا سمجھنا بھی آسان نہیں، تو ان کے حکم کی تعمیل میں انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ نے اس کی پھر تشریح فرما دی. تو پہلے مضمون پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح پڑھی جاتی ہے. وہ تھوڑے سے اونچے درجے کی باتیں ہیں، لیکن اگر توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی، ورنہ تاثیر تو کہیں گئی نہیں. اگر دل کی طلب سے دل کو حاضر کر کے بیٹھیں گے تو ان کی تاثیر ہمارے دلوں میں اترے گی. اب حضرت کے ارشاد آپ کے پاس جو لوگ اس زمانے میں آتے تھے متفرق ارشاد، کبھی کوئی موضوع کبھی کوئی موضوع، جیسے آج بھی ہے اللہ والوں کے پاس جائیں، کبھی کوئی بات کسی نے پوچھی وہ بات چل پڑی، کبھی کوئی، اس طرح متفرق ارشادات جمع ہو گئے. 200 سال بعد 900 ہجری میں مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ابواب باندھ دیے، کلاسیفیکیشن کر دی. آسانی ہوگی، ایک موضوع ایک باب میں آ گیا. ابھی جو ہم نے پچھلے جمعے باب جو ہمارا ختم ہوا ہے وہ قبر اور بس کے تعلق سے ہوتا. یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے، یعنی اپنے دل کے اندر یہ صلاحیت چاہتا ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال ان پر آ جائے، کیونکہ اللہ کا جو تقرب ہے اس کی رضا حاصل کرنا ہے، ورنہ اللہ سے دور کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے قریب ہونا اس کی خوشنودی کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی، اس کی رضا اس کی اطاعت پہ نافرمانی چھوڑنے میں ہے. اب اس کی اطاعت کیا نافرمانی کیا ہے یہ ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ نے بتایا. تو اصل شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کامل ہے، مکمل ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے. تو اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ من و عن جیسے فرمایا جا رہا ہے اس کو ہم تسلیم کر کے عملی طور پر اس پر آ جائیں گے. اب یہ صلاحیت لینے کے لیے جیسے دنیا کے اندر عام ایک قانون ہے، ایک عام ایک ضابطہ ہے، جس فن کو سیکھنا ہو اس کے ماہرین کی نگرانی میں سیکھے تو آسان ہو جاتی ہے. یہاں ان کے ماہرین صوفیہ ہیں، لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں آج بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں جس میں اصل سے نقل زیادہ رواج پا گئی، اصل چھپ گئی، اس لیے آج تصور سے کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوتے، صوفی کے نام سے کوئی احترام کا جذبہ دل میں نہیں اٹھتا. کیوں کہ صوفیوں کے سکینڈل بہت ہمارے سامنے آتے ہیں. چھوٹی سی داڑھی رکھ لی، صوفی صاحب کہنا شروع کر دیے. صوفی یہ نہیں ہے، صوفی دل کی صفائی سے ہے. پیر کے لفظ سے آج احترام کا جذبہ نہیں اٹھتا، کیوں کہ ہم نے پیر ایسے دیکھے جن کے سکینڈل آج کل عام نظر آ رہا ہے. حالانکہ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں خاصے میں، ایسا بوڑھا جس کے تجربات زیادہ ہیں، جس کی زندگی زیادہ ہے، جس نے نفس کے مکروں کو سمجھا، اس کے دعووں کو سمجھا، شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کو زیر کرنا سیکھا، تو اس کے ساتھ جڑ کر اس سے فن سیکھ لو کہ نفس سے کیسے بچنا ہے، شیطان کے کیسے بچنا ہے. زمانے کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں، ان فضاؤں کے اثرات سے کیسے بچنا ہے، اصل تو یہ ہے. تو انشاءاللہ اب جب آدمی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان سے تعلق جوڑتا ہے، تو دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کی بنا پر کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں دل کو مشغول کرنے کے لیے، دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے کچھ مراقبات بتاتے ہیں دل کی نگرانی کے لیے، جس سے دل کے اندر وہ قوت اور ہمت آتی ہے. اب جب ان اذکار میں لگتا ہے، نشرات میں لگتا ہے، مراقبات میں لگتا ہے، پھر ان پر اللہ کی طرف سے دل پر ایک عجیب عجیب کیفیت وارد ہوتی ہیں جو ہر بندے کے اپنے ذوق کے مطابق مختلف ہوتی ہیں. کسی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی، کسی نے کہتا کسی فرمائش کم فرمائش آ جاتی ہے، کسی پر وارات نظر آتے ہیں، کسی پر خشیت کا غلبہ بہت عجیب. اب اس میں لگ کے باغ کا اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، مقصد ان سب سے آگے ہے. یہ کیفیات اس لیے آتی ہیں تاکہ ان سے مزہ لے کے پھر کدھر شریعت پر چلے اور آگے بڑھے. اب مزوں کو مخصوص سمجھ لیے، اللہ والے اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اس پہ نہ پھنس جاؤ، یہ راستے کی منزلیں ہیں، مقصود آگے ہے، آگے اور بڑھو. تو یہ باب جو پچھلا جو ختم ہوا جو بتا رہا ہوں میں، یہ اس کا آخری منفوس صرف پڑھ لیں گے. ابھی ہم قبل اور بس، اب دو حالتیں انتظام میں آتی، کبھی طبیعت کون قبض ہو جاتی ہے، جرانی آ جاتی ہے، بوجھ آ جاتا ہے، دل نہیں چاہتا، اچھا بلا بنتا چل ہوتا ہے، انکساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہلکا فن ہوتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھتا تو پڑھتا ہی جاتا ہے، تھکتا نہیں. اس کو بس کہتے ہیں. اور قبض یہ ہے، اب پڑھنا شروع کیا لیکن دل پر ایسی گرانی آ گئی کہ پڑھنا مشکل. اور ہر ایک کے ساتھ واسطہ، ہر ایک کو واسطہ پڑھتا ہے. یہ باب ابھی جو ختم ہوا اس کا آخری مطلب پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلا باب شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں بسا اوقات قبض کی تاریخ رات میں وہ علوم و معارف تجھ کو دیے جو تو وسط کے روزے روشن میں نہیں پا سکتا. چنانچہ ارشاد ہے تم نہیں جانتے تمہارا زیادہ نافع ان میں سے کون سا ہے. یہ حضرت کے جو ارشاد ہے عربی کا، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے. سبق میں نے بتا دیا اس کو تشبیہ کی صرف تاریخ رات سے، کیونکہ دل نے کہا نا گرانی ہے نا، بوجھ لے کر رہا ہے کم کام. تو بسا اوقات حفظ کی تاریخ رات میں وہ علوم وہ معرف تجھ کو دیے جو تو وسط کے روزے روشن میں نہیں پا سکتا. چنانچہ ارشاد ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا زیادہ نافع اتنے کون سا ہے. اس کے فائدے مطلب مطلب ہو گیا فرماتے ہیں، کیونکہ قبض نفس کو ناگوار ہے، قبض خوشوار ہے، مزار ہے، اور قبر میں گرانی آ رہی وہ ناگوار ہے. اس سے سالک یا قبض سے گھبراتا ہے. سالک کون ہے؟ جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی طرف چل رہا ہے، اپنے نفس کی گندی خواہشات کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے سلوک. تو سالک گھبراتا ہے قبض سے، اس کو سب بوجھ کا جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دور لے جا رہا ہے، اور بس کو پسند کرتا ہے، اس کو قرب جانتا ہے، کیونکہ اس میں شوق بڑھ رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے، مہارات نظر آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، ضرور آ رہا ہے. اس لیے قبض کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ قبض کو تاریخ رات سے تشبیہ دی، اس لیے بھی کہ رات کے اندر سکون ہوتا ہے. رات میں دن میں تو ہنگامے ہیں نا، شور و غل ہے نا، رات کے سناٹے میں کیا. تو یہ تشبیہ اس لیے دی قبض کی، قبض کو تاریخ رات سے کہ اس لیے دی کہ رات کے سکون ہوتا ہے، اور قبض کی حالت پہ نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے کمالات اور داموں کی حرکت نہیں ہوتی. تو بے حصوں بے حرکت ہو کر حق تعالی کا ملتجی ہوتا ہے. پچھلے جمعے میں اس پر تفصیل سے بات ہوتی ہے، میں پڑھتا چلا جاتا ہوں. خلاصہ تو یہی ہے نا کہ قبض میں چونکہ اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں لذت نہیں آ رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رات کے اندر ایک سناٹا سکون ہے، تو اس کا نفس کیا منکسر ٹوٹا ہوا ہے، ملتجی اللہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی نظر خوش نہیں آ رہا. اس لیے اس کو اپنے کمالات اور داموں کی طرح حرکت نہیں ہوتی، وہ بے حص حرکت ہو کر حق تعالیٰ کے ملتجی ہوتا ہے. اور بس کو روزے روشن اس لیے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر انتشار ادھر ادھر مخلوق کی عام درخت ہوتی ہے، اسی طرح بس میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اپنے معارف و اسرار کے اظہار کرنے کا خاص مت ہوتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے مجھے یہ بتایا، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اخبار نظر آ گئی، مجھے آسمان نظر آ گیا، مجھے بیت اللہ نظر آ گیا، مجھے عرش نظر آ گیا، کعبے کی شان پیدا ہوئی نا اس سے دل پر سے. اس لیے فرماتے ہیں کہ قبض سے مت گھبرا، اس لیے کہ قبض کی حالت میں بسا اوقات وہ علوم
معارف اس کو عطا فرماتے ہیں کہ بس میں ان کو نہیں پا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ قبط میں نفس منکسر اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تذلل و انکساری یہ ہے حق تعالی کے فضل و کرم کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ سمجھتا ہے کچھ نہیں, مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا, مجھے کچھ بدل گیا نا, کہ ملتجی ہوتا ہے اللہ کی طرف. اللہ اس کو ایسی دولت عطا فرماتے ہیں لوگ معلوم ہے. اس کے آگے آیت کریمہ جو ہے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے جو وارثوں کے حصوں کے تعلق سے ہے. یعنی ہم نے جو وارثوں کے حصے ٹھہرا دیے ہیں ان کے موافق عمل کرو, اپنی رائے کو دخل نہ دو, اس لیے کہ تم کو خبر نہیں کہ کون سا وارث تم کو نفع پہنچانے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جہاں یہ راز کو بتایا جا رہا ہے. اللہ نے متعین کیا نا اس لیے نا, تو اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دو. جو شریعت مطہرہ نے ہمارے خالق نے ہمیں جو حصے کا وہ دے دو, تم نہیں جانتے کون سا وارث زیادہ فائدہ مند ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اجان فرما رہے ہیں کہ اسی سے جو ہے نا استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی خبر نہیں کون وارث میری زیادہ نفع پہنچانے والا ہے کون نہیں, حالانکہ یہ کھلی بات تھی, احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو جانیں. تو قبر اور بس تو باطنی حالات ہیں بالکل, اس میں تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے قبر نافذ ہے یا بس. بس بندے کو لازم ہے کہ جو حالت پیش آوے اس کی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور بندگی اور تسلیم کو کسی کے ہاتھ سے نہ کرے. یعنی اصل کیا ہے کہ بندہ بن کے رہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلام بن کے رہے, یعنی ہم عمل کریں گے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے, اس کی نافرمانی سے اپنے کو روکیں گے, کچھ محسوس ہو یا نہ ہو. اخلاص کی حقیقت یہ ہے, مزہ آئے یا نہ آئے, انوارات نظر آئے یا نہ آئے, ہم اس کی ہر اطاعت کو کریں. اب اگلا باب شروع ہو رہا ہے, چوبیسواں باب ہے. یہ انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں یہ بھی انہیں غیر اختیاری چیزوں کا بس بس کے بعد آ رہا ہے کہ انوار, ان انوار کی وجہ سے ان کے جو مراتب ہیں ان کے بیان. تو اس کا پہلا مقصود ہے تمہارے عبادت و ریاضت کے انوار, روب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں. یہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ عبادت و ریاضت کے انوار قلوب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں. اس کے فائدے میں مولانا عبد اللہ قبیر فرماتے ہیں کہ قلب سے مراد صوفیت میں ظاہر قلب ہے اور سر سے مراد باطن قلب ہے, اور اس کا احساس اہل ادراک و اہل بصیرت کو ہوتا ہے. یہ چیزیں لوکی ہیں, بارہ عرض کیا جاتا ہے. ان چیزوں کا تعلق انسان کے اندر کی خفیہ احساس کے ساتھ ہے. جیسے اللہ نے کچھ ظاہری احساسات ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ان کی مختلف جگہیں ہیں, جیسے شامہ ناک کے اندر رکھنی, وہ ایک قوت ہے, بس پھر اس قوت کو دیکھ نہیں سکتے, اس کی وجود میں خوشبو خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے. ایک مخفی قوت ہے لیکن اس کا ادراک احساس ظاہر ہے. ابھی ایک آدمی اندر آئے تو آگے سے خوشبو لگائی ہو ہر آدمی پیچھے دے دے گا, فوراً دیکھے نا خوشبو کہاں سے آئی, کس نے ادراک کیا؟ اس حادثے نے. وہ ایک غور جو اللہ نے اس کے کہاں رکھا اور جس کے نہیں ہے وہ ان کو حرکت نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے, اب آپ میری بات سن رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ایک قوت سامعہ میں ہمارے کانوں کے اندر رکھی ہے, بہرا محروم ہے, بہرے کو آوازیں دیں تو اس کو حرکت نہیں ہوتی, ہوتی ہے کیوں؟ اس کا سامنے نہیں ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کیا اشارے, اشاروں سے اس کو بات سمجھائی جاتی ہے کیونکہ اس مجھ سے محروم ہے. اسی طریقے سے جیسے ظاہری آزاد کے اندر اللہ نے ہر احساس کے لیے خاص جگہ کو مقرر کیا ہے, اسی طریقے سے باطنی ادراک کے لیے بھی اللہ نے دل کے اندر ایک احساس ادراک کی خاص جگہ رکھی ہے. اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں, لطیفہ قلب کہتے ہیں. ایسی باریک چیز ہے, جیسے اس انگلیوں کے اندر اللہ نے لامسہ رکھی لفظ کی قوت, اس قوت کو دیکھ نہیں سکتے, دیکھ سکتے کیا رنگ ہے اس کا, اس کی کیا شکل ہے, دیکھ سکتے یہ لطیف قوت ہے جو ہم اس کی موجودگی میں سخت ہے نرم ہے گرم ہے. اسی طریقے سے قوت قلبیہ جو ہے ایسی لطیف ہے جو انسان کے دل کے اندر رکھی ہے. عام آدمی جب تک اس کے اندر کی حکومت بیدار نہ ہو اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہاں فرما رہے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک قلب سے مراد ظاہر قلب ہے اور سر سے مراد باطن قلب ہے, اور اس کا احساس اہل ادراک اہل بصیرت کو ہوتا ہے. جس کا ادراک صحیح ہو گیا جب محنت ہوتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے یا اپنے شیخ کی نگرانی میں مراقبہ کیے جاتے ہیں اشغال کیے جاتے ہیں تو دل کے اندر کا وہ احساس بیدار ہوتا ہے. تو اس سے جو اہل ادراک ہیں وہ اس کو ان کو بصیرت ہوتی ہے کہ اس قلب کے بھی کئی حصے. جی سلطان بہور رحمۃ اللہ کے مشہور شعر اکثر میں سنایا کرتا ہوں, دل دریا سمندروں دوں گا کون دلاں دیاں جانے ہوں, دل دریا سمندروں دوں گا. تو اس دل سے مراد ہم جو ہمارے دل میں تصور میں کیا آئے گا وہ میڈیکلی جو یہ ساری جانتے ہیں. آج کل تو چونکہ عام ہو گیا کہ آپ جو ہے ایکس رے کے ذریعے اور جو ذرائع آگے ہیں اس کی شکل ہے سامنے آ گئی, اس کی رگ ساری نظر آ گئی, یہاں مراد یہ نہیں ہے. جیسے لامسا اس انگلیوں کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے, اسی طریقے سے یہ دل کی جو اصل قوت ہے اس دل کے اندر چھپی ہوئی ہے, صاحب ادراک ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دل کے بھی کئی طبقے ہیں, اس کے بھی کئی حصے ہیں. دل دریا سمندروں ڈوں گا, اب جس کا دل بیدار ہوگا وہ اس کا ادراک کرے گا نا. اب جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا دیکھیں گے, جیسے کسی نے کہ خوشبو بڑی مزیدار ہے اس کو چکھنا شروع کر دے آئے گا مزہ, کڑوی لگے گی کیونکہ اس کا مزہ کیا ہے سونے سے ہے. اگر شامہ ہی نہیں ہے تو کیا دے گا, اب دل کے اندر خاصہ بیدار ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سمجھے گا. اب جس کا کھل گیا ہے وہ فرما رہے ہیں سمندر اڑوں گا کون دلانیاں جانے کی, یہاں اشارہ کر رہے ہیں اس طرح کہ اس کا احساس اہل ادراک کو اہل بصیرت کو ہے. اس قلب کے کئی حصے طبقے ہیں. خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عبادت و مجاہدے سے جو انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں, لفظ سالک بار بار آ رہا ہے, جو چل رہا ہے ایک حصے کے دوسری, جیسے بٹنے چوک سے یہاں آ گئے حصے کے دوسرے, یہاں براد یہ نہیں ہے. یہ معنوی قدم ہے, یعنی خواہشات نفسانیوں کو چھوڑتا جا رہا ہے, اللہ کی اطاعت پر آتا چلا جا رہا ہے, شریعت مطہرہ پر چلتا چلا جا رہا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے نفرت پیدا ہو کر اس سے صفائی ہوتی جا رہی ہے. دل کے اندر نفس جو علائشیں ڈالتا ہے اس سے اس کا ازالہ کرتا جا رہا ہے. اس کے اندر ایسی شفافت آ رہی ہے, ایسی لطافت آ رہی ہے, ایسی پاکیزگی آ رہی ہے, گندے خیالات اس کے اندر منہدم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب دل کے اندر جو ایک احساس اس کا بیدار ہو رہا ہے یہ وہ اس کے طلب آ رہے ہیں کہ مجاہدے سے عبادت سے. آج مجاہدے کی بات ماشاء اللہ بچی سب نے خوب بتائی, جہاد کے طلب جو بتایا اصل تو مجاہدہ ہے, نفس کے ساتھ ہر وقت کی سالے کو ہر وقت کشتی کرنی پڑ رہی ہے, اور چونکہ کچھ ذوق بھی بیدار ہو گیا پھر نفس کا لائش آتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے, مسلسل صفائی کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کو پھر انوار حاصل ہوتے ہیں اس شفافت سے, اس لطافت سے, نفسانیت کو دبانے سے, شیطانیت سے بچنے سے, ماحول کی گندی فضاؤں کے اندازے. اب ہم تو اتنے گندگی میں لچڑ چکے ہیں, اب ہم کیسے, اب اللہ والوں کے واقعات پڑھیں گے, قصص اولیاء پڑھیں گے تو ہم تو شک میں پڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہماری وہ حقوق سے بال ہے، ہم نے اس کے حاصل کرنے کا اس لغت کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس کو سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، تو ہم تو پھنسے ہوئے اس کے اندر، اپنے نفس کے مزوں کے اندر منہمل ہیں، ہمیں تو نفسانی مزوں نے ایسا گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ نفسانی مزے اللہ کرے سمجھ میں آ جائیں، ایک تو یہ حصی مزے ہیں نا، ایک باطنی مزے بھی گندے ہیں جو اندر چلتے رہتے ہیں، جو ظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن ہر بندہ اپنے اندر جھاگ لے پتا چل جاتا ہے ہم تو جھگڑا ہوا ہے، جا کر ہماری بات کر رہی ہے، یہ ایسی خوشی اور بیماری ہے، آپ اس کے ہوتے ہوئے ترقی لو، اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف اس کی اطاعت کی رغبت بڑھے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے کی رغبت بڑھے۔ تو یہاں اس لیے کروا رہے ہیں کہ خلاصہ شاد کا یہ ہے کہ عبادت اور مجاہدے سے جو انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں، یہ مریدین و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لیے اونٹنیوں کے مشابہ تشبیہ دے رہی ہیں کہ جیسے اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں، اسی طرح یہ انوار مرید کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اصل تو یہ انوارات جو اللہ نے دکھائے ہیں اس کو، اس کے دل میں اس شفافت کی وجہ سے، اس لطافت کی وجہ سے، اس پاکیزگی کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، گندے جذبات پر قابو پانے کی وجہ سے، ماحول کی فضاؤں سے بچنے کی وجہ سے، اس پاکیزگی سے جو انوار آئے ہیں، یہ اس لیے ہیں جیسے اونٹی پر بیٹھ کر یہ سفر کر کے منزل پر پہنچے، اس کی منزل کو اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشبو کو حاصل کرنا ہے، تو یہ اس کی طرف پہ جیسے بڑھ رہا ہے، یہ اونٹنی کے مشابہ ہیں، جیسے اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں، اس طرح انوار مریض کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بس سالک جو ہے عبادت و ریاضت کا التزام کریں، چھوڑے اس کو، اور اس کے اندر جو انوار یا لذت پیش آئے ان کو مقصود نہ سمجھے بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے، یعنی یہ نہیں کہ مدے میں لگ کے اسی میں پھنس جائے، آگے نہ چلے، شریعت پر نہ چلے، اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، اس لیے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مقصود اس سے آگے ہے، جیسے اونٹنیاں عین مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے کہ ایک مقصد ہے، ایک مقصود حاصل کا ذریعہ ہے، ذریعوں کو ذریعہ سمجھے، جیسے سیڑھی ہے یہ چھت پر پہنچنے کا کیا ہے، ایک ذریعہ ہے، اب آدمی سیڑھیاں بناتا رہے اور سیڑھیوں کو سجاتا رہے پہنچے گا چھت پر؟ جی مقاصد کو مقاصد کا درجہ، وسائل کو وسائل کا درجہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت مولانا ربانی صاحب اللہ ان کو ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اس تصور کو بڑے آسان طریقے سے شریعت کے تابع رکھ کے ہمیں ایسے سکھایا سمجھایا کہ یہ ذکر سے مقصود کیا ہے مضبوط، یہ جو ذکر کی مشق کرتے ہیں نا، کریں گے ہم ذکر قلبی، اس سے مقصود کیا ہے جس کو یاد کرنا ہے اس کی رضا کو حاصل کرنا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کو فرمایا، سبق کا خلاصہ بتاؤں، عواموں کو للہ کرنا، نواہی کو للہ چھوڑنا، عوامر امر کی جمع ہے حکم، جو احکامات کرتے ہیں کیا ان کو اللہ کے لیے کرنا، اور نواہی جس سے منع کیا گیا ان کو چھوڑنا، یعنی اپنے اندر میں ان اذکار سے، ان مراقبات سے، ان اشغال سے، اس تعلق سے، اس ملنے جلنے سے وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ اللہ پاک کا ہر حکم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، یہ نہیں جو آج ہمارا وتیرہ بنا ہے اپنی مرضی کی چند چیزیں بھی باقی چھوڑ دوں اور چند گناہ چھوڑ رکھے ہیں، وہ کتنے میں مبتلا ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور جب کبھی موقع آتا ہے ہمارا نفس اوپر کہتا ہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا تو یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا نا، وہ چند جو نہیں کر رہا ہے جتنا کہ ہمیں روک دیتا تاکہ توجہ دے باقی سب اس کے پاس. اس طرح کرنے والے کام ہے جو کر رہا ہے چند ایک اس پہ متوجہ کر دیا ہے اور باقی جو کرنے چاہیے دھیان رکھ دیا. تو سالک جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے کسی مقام پر جو ہے، یعنی ان کیفیات کو ان انوارات کو مخصوص سمجھ کر وہی رکتا نہیں ہے، بلکہ ان سے مدد لے کر جیسے اونٹی پر سوار ہو کر آگے منزل کی طرف چلتا ہے. یعنی ہمارے لیے بھی یہی ہے، ان اذکار سے، اشغال سے، براقبات سے جو اندر کیفیات تاریخ ہو رہی ہیں اور جو مزے آ رہے ہیں، ان مزوں کو لے کر ہم کیا کریں، اس کو لے کر، صلاحیت کو لے کر آگے چلیں، اور اطاعت اور اتباع سنت اور اتباع شریعت، اس جب ان شاء اللہ ترقی ہوتی رہے گی. اگر پھنس گئے حضرت نے فرمایا کہ بعض ذکر میں پھنس گئے، بعض لوگ ذکر میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ذکر کی اس خاص شکل کو ہی مخصوص سمجھ لیا، اس ذکر کے خاص مدر کو ہی مخصوص سمجھ لیا، تو وہی رک کے رہ گئے، آگے نہیں بڑھتے. یعنی اس ذکر کے مزوں کو لے کر، ان غرض کے لیے خاص کیفیت کو لے کر ہم نے شریعت مطالعہ پر اور آگے چلنا ہے، اور تحقیق کرنی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا کہ رکنا نہیں. اس لیے یہاں فرمایا عبادت و ریاضت کے انوار ہیں قلوب مریدین اور ان کے اظہار کی اونٹنیاں ہیں. تو اونٹنیوں کو ذرائع سمجھتے ہوئے اپنے مقصود اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں اسی میں خالص ہو کر لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر کی مشق بھی اسی کی ہے، یہ ذکر بھی. اور ہمارے یہاں ذکر قلبی، ذکر خفی کے مشق ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ طریقہ طریقے کا نام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہی نہیں کہہ رہا، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے. وقت کو ربا کا فی نفسے کا تدر و خی فتن و دون اور جہر میں القول بالخطوف والاسالی ولا تقوم من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرمانے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری کا تمہارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے؟ تنہائی کے علیحدگی. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کے جال سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے، ان مادی فضاؤں سے بچنے کے لیے، تو یہ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی. تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ اسم بڑا متبرک ہے. اس تبرک کو لینے کے لیے تبرک کیا ہے کہ دل کے اندر ہر اطاعت کی رغبت بڑھتی چلی جائے اور اس کو کرنے والے بنے، ہر نافرمانی سے نفرت بڑھتی چلی جائے اس کو چھوڑنے والے بنے. انشاءاللہ اس کو سامنے رکھیں گے. ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھنا اللہ اسم ذات جو ہے، جو رب جس کو اچھا لگے. اب تصور سے دل میں تکرار کرنی ہے اللہ. یہ نام مبارک اتنی کثرت سے ہم نے لینا ہے اس حافظ کی طرح جو اپنے حافظے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے رٹتا رہتا ہے، تکرار کرتا رہتا ہے، ہم بھی اللہ کے نام کی اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی یاد رہے اور ہمیں حرام کاموں سے روک دے، اس کی رکعات پر ڈال دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں، یعنی تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اب تصور سے تھوڑی دیر اس کی تکرار کر لیں اللہ تھوڑی دیر مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة، إنك أنت المحب المليك. فلا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وتجعل العفو عن تعبدهم، فانت عز وعز تقبل وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر وسعادة من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء وعليك التكلان وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله العالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا رب.